رہے گا نام حسین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا. میرے درود بھیجے محمد و آل محمد. ایزان محترم، سورہ مبارکہ احزاب 33 سورہ اور اس کی 39 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. جو لوگ اللہ کے پیغام کو مسلسل پہنچا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، ویخشونہ اسی سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف اور خشیت ان کے دلوں پر حاوی و طاری نہیں ہے. وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے کافی ہے. اس مختصر سی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام زندگی میں اس کی جانب سے آنے والے انبیاء اور اوصیاء اور ائمہ طاہرین کی ایک بہت ہی بارز اور واضح خصوصیت اور نشانی کو بیان فرما رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں اور اس دین کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کرنے میں جو خاصان خدا ہیں، جو اولیاء الہی ہیں، جو انبیاء رسل ہیں یا ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف ان کے دلوں پہ طاری نہیں ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ کہ جو معمولاً ہماری اردو زبان میں استعمال کی کثرت کی وجہ سے اس پر توجہ نہیں دی جاتی. بہت سارے عربی اصطلاحیں ایسی ہیں کہ جن کا ایک سادہ سا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس لفظ کی حقیقت اور اس کا حقیقی معنی ہم تک منتقل نہیں ہوتا، اور ہم اپنی اردو زبان میں اس عربی لفظ کی حقیقت اور اس کی خصوصیت کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں. مثال کے طور پر تقوی یا متقی، متقی کے معنی ہمارے یہاں ڈرنے والا یا پرہیز کرنے والا قرار دیا جاتا ہے، جبکہ متقی کا اصل معنی یا تقوی کا اصل معنی خوف رکھنے والا نہیں، ڈرنے والا نہیں ہے، بلکہ اصل معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی بات سے محفوظ رکھنے والا. توجہ رکھیے گا، اگر آپ ہمیشہ یہ تصور کریں اور بچوں کے ذہنوں میں ڈالیں کہ متقی بنو، ڈرنے والے بنو، پرہیز کرنے والا، پرہیزگار ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی پرہیز کرتے رہو، دور ہوتے رہو، نہیں. دین کبھی بھی ہمیں عام حالت میں کسی بھی چیز سے دور ہونے کا حکم نہیں دیتا. یہ اردو میں ہم نے جو معنی اخذ کیا ہے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. اسی طرح یخشونہ کا جو ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے وہ خوف کیا جاتا ہے، ولا یخشونہ احدن، اور کسی ایک سے نہیں ڈرتے، وہ یخشونہ یا اسی سے ڈرتے ہیں. یہ یخشون خوف سے الگ ہے. خوف اس قلبی کیفیت کو کہا جاتا ہے جو انسان کسی بھی ڈر یا خوف کی وجہ سے جب اس کو اپنا کوئی نقصان ہوتا ہوا نظر آئے تو اس کی دل کی کیفیت کو خوف کہا جاتا ہے. جبکہ خشیت خوف سے الگ ایک اور معنی ہے، ایک اور حقیقت ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو یخافونا اس سے ڈرتے ہیں، ولا یخافونا احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف نہیں رکھتے. خوف ممکن ہے انسان کو مادی لحاظ سے، بدنی لحاظ سے، کسی شخص کے طاقتور ہونے کے لحاظ سے، مال و دولت کی کمی کے لحاظ سے، مختلف قسم کے خوف لاحق ہو سکتے ہیں، لیکن خشیت خوف سے الگ ایک اور حقیقت ہے. خشیت کسی بھی چیز کی عظمت کی وجہ سے دل میں جو رعب پیدا ہوتا ہے، دل میں جو جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، دل میں جو احساس پیدا ہوتا ہے، اس کو خشیت کہا جاتا ہے. لہذا الذین یخشونہ، وہ خشیت رکھتے ہیں پروردگار کی، وہ خوف نہیں رکھتے، خشیت عظمت پروردگار کی وجہ سے ہے توجہ رکھے گا، اس کے مقام الوہیت کی وجہ سے ہے کہ جب وہ اس کے مقام کو محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کی معرفت اس مقام تک پہنچتی ہے، اور پھر اس مقام کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذمہ داری عائد کی تھی، اس کی وجہ سے ایک خشیت، ایک احساس اسی عظمت کا دل میں پیدا ہوتا ہے، جو ان کو اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی خشیت رکھے، اس کے سامنے جھکے، اس کی بات مانے، اور اس کے پیغام کو پہنچانے میں کسی بھی طاقت کو خاطر میں نہیں لائیں۔ لہذا جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں آپ دیکھیں گے، وہ ایک خاص قسم کی خشیت میں مبتلا تھے، ایک خاص قسم کی خشیت ان کی زندگی پہ سایہ فگن تھی، اور پھر ہر زمانے میں جو افراد اس پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں ان کی یہی صفت ہے کہ وہ خشیت میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اور اس زمانے میں توجہ رکھے گا، آخری زمانے میں، آخری زمانے کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، آخری زمانے کے لوگوں کے ایمان کی احوال بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے ایمان کے حالات ہوں گے، منفی بھی اور مثبت بھی، توجہ رکھیے گا۔ ہم زیادہ تر منفی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ منفی لحاظ سے کیا ہوگا، آخری زمانے میں لوگوں کے ایمان میں اتنا بگاڑ پیدا ہو جائے گا، آخری زمانے میں لوگوں کے ایمان اتنا سست اور کمزور ہو جائے گا کہ چھوٹی چھوٹی گناہوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں گے۔ یہ سب ہمیں ملتا ہے، اور یہ سب آخری زمانے میں لکھا گیا ہے کہ انسان اپنا عقیدہ تبدیل کر لے گا، انسان دنیا داری کا شکار ہو جائے گا، انسان اپنے عقیدے پر سمجھوتا کر لے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی بہت ساری چیزیں آپ مختلف زمانے میں سنتے رہتے ہیں، لیکن اسی آخری زمانے کے لیے احادیث اہل بیت، روایات اہل بیت علیہم السلام میں آخری زمانے کے لوگوں کے لیے تعریف بیان کی گئی ہے۔ ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہ جو آخری زمانے سے متعلق روایات میں ملتا ہے کہ لوگ ایسے ہو جائیں گے، خواتین ایسے ہو جائیں گے، مرد ایسے ہو جائیں گے، رعایا ایسی ہوگی، حاکم ایسے ہوں گے، ملک ایسے ہوں گے، قانون ایسا ہوگا، یہ سب احوال تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس غیب گوئی کو آئمہ نے صرف اس لیے بیان کیا ہم آگے واہ واہ کریں ان کی۔ مثال کے طور پر میں نے چار سال پہلے، پانچ سال پہلے ایک میرے اشرے کا موضوع یہی تھا کہ امام علی کی غیب گوئی آخری زمانے کے لحاظ سے، تو وہاں پہ میں نے یہ مثال دی تھی، وہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ ایک گھنٹے کے بعد، دو گھنٹے کے بعد، تین دن کے لیے یہاں پہ لائٹ جانے والی ہے، مصدقہ اطلاعات ہیں، بابا سوخ ذرائع سے مجھے علم ہوا ہے کہ دو گھنٹے کے بعد، تین گھنٹے کے بعد، تین دن کا بریک ڈاؤن ہونے والا ہے اور لائٹ چلی جائے گی۔ آپ کہیں گے سبحان اللہ مولانا، بابا آپ نے تو بڑی زبردست کام کی خبر سنا دی، کیا کہنے ہیں آپ کے، آپ کے تو بڑے تعلقات ہیں، آپ بڑے غیب گو ہیں، آپ بڑی پیشن گوئی کرتے ہیں، اب آپ واہ واہ کریں۔ تین گھنٹے کے بعد لائٹ چلی جائے، تین دن کے لیے آپ جو بیٹھے ہیں واہ واہ کر رہے تھے میری جی، اور مجھے داد دے رہے تھے، تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ مجھے داد دیں، یا یہ تھا کہ گھر جا کر کوئی پانی سٹور کر لیں، کوئی چارج کرنے والی چیزیں ان کو چارج کر لیں، کیا مقصد تھا میرا؟ مقصد یہی تھا کہ اپنے آپ کو آمادہ کریں، جو ظاہری بصیرت کا حامل، ظاہری معرفت کا حامل ہوگا، وہ کہ سبحان اللہ مولانا بڑی اچھی خبر دی، لیکن جو حقیقی بصیرت ہوگا وہ کہے گا نہیں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، گھر جا کر جو کام مجھے کرنے ہیں، پانی اگر سٹور کرنا ہے سٹور کر لوں، اگر کوئی چیز چارج کرنی ہے تو اس کو الیکٹریسٹی سے چارج کر لوں۔ آئمہ طاہرین نے آخری زمانے کے لیے جو پیشن گوئی کی ہے، وہ اس لیے نہیں کہ ہم کہیں مولا علی آپ نے غیب گوئی کی ہے، آپ نے علم غیب بیان کیا ہے، آپ نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ یقیناً وہ علم غیب رکھنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً وہ خداوند عالم کے علم کی وجہ سے حقائق سے باخبر ہیں، اسی لیے امام علی فرماتا ہے انا علم اللہ، میں علم الہی ہوں، مولا کہنا میں علم الہی ہوں۔ وہ رسول تک جو علم آیا تھا وہ باب مدینۃ العلم ملائے کائنات پہ جمع، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ تو وہاں پہ کیا ہے، مولا کی شان بیان کریں، مولا نے بیان کیا 1400 برس پہلے آخری زمانے کے حالات بیان کیے، لیکن اصل مقصد کیا تھا مولا کا کہ میں ان کی واہ واہ کروں، سبحان اللہ کہوں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو آمادہ و تیار کروں. دیکھو آخری زمانے میں نوجوان ایسے ہو جائیں گے, بچے ایسے ہو جائیں گے, خواتین ایسی ہو جائیں گی, مرد ایسے ہو جائیں گے, حاکم ایسے ہو جائیں گے, رعایا ایسے ہو جائے گی, پڑوسی پڑوسی کا خیال نہیں رکھے گا, بھائی بھائی سے دور ہو جائے گا. یہ اس لیے تھا تاکہ میں پڑھوں اور اپنے آپ کو وہ بھائی نہ بننے دوں جس کی مذمت 1400 برس پہلے علی نے کی ہے. ہماری خواتین اس غیب گوئی علی مرتضیٰ کو پڑھیں تاکہ ان خواتین میں شامل نہ ہوں کہ جن کی مذمت مولا کائنات نے کی ہے. ہمارے مرد اس غیب گوئی کی اخبار کو پڑھیں, خبروں کو پڑھیں, تاکہ ہمارے معاشرے کے مرد ان معاشرے اس زمانے کے آخری زمانے کے مردوں میں شامل نہ ہوں کہ جن کی مذمت مولا کائنات نے قرآن رسول اللہ نے کی ہے. ہمارا نوجوان اس آخری زمانے کے متعلق امام علی کی غیب گوئی کو پڑھے تاکہ ہمارا نوجوان ایک امام زمانہ کا عاشق نوجوان بن سکے. یہ آخری زمانے سے متعلق جو اخبار اہل بیت میں, روایات آل محمد میں بیان کیا گیا, وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں صرف پڑھوں اور پڑھ کے رکھ دوں. جیسے کہ ہماری عادت ہوتی ہے ہمیشہ دعا اکمل پڑھی جائے گی, دعا توسل پڑھی جائے گی, حدیث قصہ پڑھی جائے گی, ٹیکس ریڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں, متن خوانی جس کو کہا جاتا ہے. اہل بیت ہم سے متن خوانی نہیں چاہ رہے, اہل بیت ہم سے ٹیکس ریڈنگ نہیں چاہ رہے, اہل بیت نہیں چاہ رہے صرف ہمارے واہ واہ کے نعرے لگاؤ, نعرے حیدری لگاؤ اور کہ مولا آپ کا علم بڑا اچھا تھا, لیکن ہم اس سے کوئی اپنے آپ کو اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ نہ کر سکیں. مولا ہرگز یہ نہیں چاہیں گے. توجہ رکھے گا, اگر وہ نور ہے تو ان کا علم بھی نور ہے, ان کا کلام بھی نور ہے, اگر وہ ہادی ہیں تو ان کا کلام بھی ہادی ہے, اگر وہ معصوم ہیں تو ان کا کلام بھی معصوم ہے, اگر وہ نجات دہندہ ہیں تو ان کا کلام بھی نجات دہندہ ہے. اب اگر علی نہ ہو لیکن علی کی نہج البلاغہ ہے, حسین نہ ہو لیکن حسین کا کلام ہے, اہل بیت نہ ہو اہل بیت کا کلام ہے, امام سجاد نہ ہو امام سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ موجود ہے, تو پتہ چلا جو کام اہل بیت کر رہے ہیں وہی کام ان کا کلام کر رہا ہے. اگر وہ ہادی ہیں تو یہ بھی ہادی ہیں, وہ نور ہے تو یہ بھی نور ہے, وہ ہدایت بخش ہے یہ بھی ہدایت بخش ہے, وہ نجات دینے والے ہیں تو یہ بھی نجات دینے والے ہیں. یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ میں اہل بیت کے فرامین کو پڑھوں, ٹیکس ریڈنگ نہ کروں, دعائے کمل ٹیکس ریڈنگ, دعائے توسل ٹیکس ریڈنگ, آدھی سے کدھر ٹیکس ریڈنگ. ٹیکس ریڈنگ سے برکت نہیں آتی, حدیث قصہ سے برکت ٹیکس ریڈنگ سے نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے مفاہیم پر عمل پیرا نہ ہو. یہی غلط معنی ہمارا اسم اعظم کے بارے میں ہے. اسم اعظم کوئی لفظ ہے, ہم سمجھتے ہیں اسم اعظم سمجھتے کہ مثلا یا علی یا عظیم یا ہو الحی القیوم ایک لفظ ہے, جس کے پاس آ جائے, جس کو پتہ لگ جائے اسم اعظم کا, وہ اسم اعظم ہو جاتا ہے. ہرگز نہیں. اور عرفا کہتے ہیں اسم اعظم لفظ نہیں ہے, بظاہر لفظ کی صورت میں ہوتا ہے لیکن حقیقت اسم اعظم لفظ میں نہیں سما سکتا. خدا کہتا ہے اے میرے ملائکہ, اے میرے حبیب, میری وسعت نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے, میری وسعت قلب عبد مومن میں ہے. مومن کے قلب میں خدا, لا یسعنی فی الارض ولا سمائی, میں نہ زمین میں سما سکتا ہوں نہ آسمان میں سما سکتا ہوں. یسعنی فی قلب عبد المؤمن, میں مومن بندے کے دل میں ہوں. جب خدا اپنی تمام تر وسعت کے ساتھ زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا تو اسم آدم کی حقیقت بھی الفاظ کے پیرائے میں بیان نہیں کی جا سکتی. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. ظاہر میں اسم اعظم ہے لفظ کی صورت میں لیکن حقیقت اس سے ماورا ہے. اسم اعظم کو وہی پا سکتا ہے جو روحانی اور معنوی لحاظ سے اپنے آپ کو اس صفت سے متصف کر لے. اگر عیسیٰ روح اللہ اپنے آپ کو اللہ کی خالقیت سے متصف کر لے تو کہتے انی اخلقو, میں خلق کرتا ہوں, میں پھونکتا ہوں, میں بناتا ہوں. توجہ رکھیے گا, ہر نبی ایک خاص انداز سے ایک اسم الہی کا حامل ہوتا ہے, لیکن اہل بیت علیہم السلام وہ ہیں کہ 73 اسماء الہی میں سے 72 کو خدا نے ان کے حق میں قرار دیا ہے. یہ 72 اسم الہی کے مالک ہیں. لہذا اسم الہی یا اسم اعظم حقیقت ہے جس کو پانا ہے. اسی طریقے سے حدیث کے ساتھ ایک حقیقت ہے, بظاہر لفظوں کی صورت میں ہے لیکن یہ لفظ جو ہے ایک حقیقت کا پتہ دیتے ہیں. جب تک اس حقیقت کو اپنی روح میں نہیں اتاریں گے، جب تک اس برکت کو، اس خاندان کے جمع ہونے کو اپنے گھر میں مجسم نہیں کریں گے، برکت نہیں آ سکتی. جب تک لحم کو لحمی و دم کو دمی، یعلمونی ما یعلمہم، ہمارے گھروں میں نہ ہو، ماں باپ کی صورت میں یا ساس سسر اپنے دام اپنی بہو اور بیٹے کی صورت میں، جب تک یہ نہ ہو کہ تمہارا خون ہمارا خون، تمہارا درد ہمارا درد، تمہاری خوشی ہماری خوشی، تمہارا سکھ ہمارا سکھ، تمہارا چین ہمارا چین، لاکھ دفعہ حدیث کے ساتھ پڑھتے رہیں، برکت نہیں آئے گی. زندگی جو ہے وہ جہنم کا دروازہ بنی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو متصف نہیں کیا. حدیث کیسا ہو یا دعائے کمیل ہو، یا رب یا رب یا رب کہتے رہے، یا نورو یا قدوس، میں لاکھ دفعہ پڑھتا رہوں، میں حقیقت تک نہیں پہنچ، ٹیکسٹ ریڈنگ سے میری زندگی نورانی نہیں ہو سکتی. میں لاکھ دفعہ یا رب کہوں، میری زندگی یا رب کہنے سے بہتر نہیں ہو سکتی. کب ہوگی؟ کہ جب میں خود نورانی بنوں، جب میں خود اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالوں، جب میں دوسروں کے لیے مشعل راہ بنوں، جب میں لوگوں کے لیے گرہ کشا بنوں، جب میں لوگوں کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے قدم بڑھانے والا بنوں. کہ جس طرح تاریکی میں نور کسی کو راستہ دکھاتا ہے، اگر کسی کی زندگی میں کوئی مادی مشکل ہے، کوئی روحانی مشکل ہے، کوئی اخلاقی مشکل ہے، یا کسی بھی قسم کی کوئی مشکل اور پرابلم ہے، جب تک میں اپنے علم کی روشنی میں اسے راستہ نہ دکھاؤں، میں لاکھ دفعہ یا نور ہو یا قدوس امام علی کی زبانی ادا ہونے والے جملے کو پڑھتا رہوں، میری زندگی نورانی نہیں بن سکتی. جب تک میں متصف نہ کروں، اتصاف بے روح نہ ہو، وہ عادات جو اہل بیت میں تھی، ان کے کلام میں تھی، اسے حاصل نہ کر سکوں، میری زندگی تبدیل ہونے والی نہیں ہے. حدیث کے ساتھ اسی طریقے سے ہے. حتیٰ کہ یہ جو آپ زیارات پڑھتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے. دعائے توسل جو آپ پڑھتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے. توجہ رکھیے گا، اتصاف ضروری ہے، وصف ضروری ہے، صفت کا اپنایا جانا ضروری ہے. عزیزانِ گرامی، جب تک وہ صفت جو اہل بیت کی ہے، میں اپنی ظرفیت کے مطابق اپنے گھر میں پیار و محبت کے ذریعے حاصل نہ کروں، میرے گھر میں برکت حدیث کی صحیح سے نہیں آ سکتی. اسی طرح یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے خدا کی بارگاہ میں عظیم و بزرگ برتر شخصیت، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، ہماری شفاعت کیجئے، تو وہ زمینہ مجھے فراہم کرنا ہوگا، مجھے وجاہت کی منزل پہ آنا ہوگا، مجھے تاسی و پیروی کے ذریعے سے اہل بیت کے فرامین پہ عمل کرنا ہوگا، تاکہ میں وجاہت کی منزل پہ آؤں، تاکہ میں کہہ سکوں مولا تم بھی باعظمت ہو. میں چند نیکیوں کے ساتھ جو اپنے اس خاکی بدن اور ناقص عقل اور ضعیف ایمان کے ساتھ بجا لا رہا ہوں، مولا میں بھی آپ کی راہ پہ چلنے کا دعویٰ کرتا ہوں، مولا مجھے کمک کیجئے، مدد کیجئے، نصرت کیجئے، ہاتھ تھامیے، دستگیری فرمائیے، تب جا کر یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ کا معنی حقیقی صورت پیدا کرے گا. بلکہ درود بھیجئے محمد و آل محمد.
مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند نعرے سلوار.
آخری زمانے کے لیے اہل بیت نے غیب گوئی کی ہے، بتایا ہے، پردے ہٹائے ہیں، تاکہ ہمارا شیعہ دوسروں سے جاہل نہ رہ جائے. توجہ رکھیے گا، ہمارا شیعہ ہمارے علم کی روشنی میں زندگی گزارے. میں نے عرض کیا کہ اہل بیت علیہ السلام چاہتے تھے کہ ہم بھی ان کی راہ پہ چلیں. خود مولا کائنات نے فرمایا الا تقدرون على ذلك، مجھے پتہ ہے تم میرے جیسے نہیں بن سکتے، تم میں قدرت نہیں ہے، ظاہری زندگی کے لحاظ سے، ظاہری زہد کے لحاظ سے تم علی جیسے بنو. الا تقدرون على ذلك ولكن اعينوني بوراء وسداد واجتهاد. مولا علی نے کہا پھر میری مدد کرو، کچھ تو مدد کرو، کچھ تو تمہاری زندگی میں تقویٰ نظر آئے، احتیاط نظر آئے، ماں باپ کا احترام نظر آئے، خدا ترسی نظر آئے، خدا کا خوف نظر آئے، واجبات کی ادائیگی نظر آئے. یہ مولا نے کہا کہ تم میرے جیسے نہیں بن سکتے، تم اہل بیت میں کسی کی طرح نہیں بن سکتے، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ تم علی کی مدد تو کرو. تو علی کو بھی حقیقت اور تمام آئمہ کو بھی ہماری مدد کی ضرورت ہے کہ ہم عمل کے ذریعے سے ان کے دین کو اور ان کے پیغام کو، ان کے میسج کو مضبوط کرتے چلے جائیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہ غیب گوئی جو آخری زمانے سے متعلق ہے, پازیٹیو اور نگیٹو دونوں, معمولاً ہم نگیٹو روایات کو پڑھتے ہیں, پازیٹیو روایات کو ہم نہیں پڑھتے کہ آخری زمانے کے مومنوں کے لیے, آخری زمانے کے افراد کے لیے, کہ جو صرف کاغذوں پر لکھی تحریروں کو دیکھ کر ہم پر ایمان لانے والے ہیں. توجہ رکھیے, اہل بیت نے فخر و مباحت کیا ہے, آل محمد فخر و مباحت کیا, آخری زمانے کا مومن کون ہوگا؟ جس نے مجھے نہیں دیکھا, رسول اللہ فرما رہا ہے, جس نے علی کو نہیں دیکھا, جس نے جناب طاہرہ کو نہیں دیکھا, جس نے امام حسن کا زمانہ درک نہیں کیا, جو کربلا میں نہیں تھا, لیکن واقعات کی زبانی, سینہ بہ سینہ منتقل ہونے والی روایات کی زبانی, علم کے حوالے سے وہ ہم پہ ایمان رکھتے ہیں, ان کا درجہ, ان کا ایمان کہ جنہوں نے ہمیں نہیں دیکھا پھر بھی ہماری ولایت پر ثابت قدم ہے, وہ ہمارے زمانے میں جینے والے ان افراد سے جو ہمیں دیکھ کر بھی ہمارے مخالف ہیں ان سے بہتر نظر آئیں گے. الذین یبلغون رسالات اللہ, اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے والے ہیں, بظاہر آیت تبلیغ دین کی ہے, توجہ رکھے گا, لیکن اصل ماجرا یہ نہیں ہے کہ تبلیغ صرف علماء کا حق ہے, خطبہ کا حق ہے, ذاکرین مبلغین کا عہدہ ہے یہ, یا مثلا کوئی ذاکر ہو, کوئی شاعر ہو, کوئی خطیب ہو, وہ یہ بیان کرے. مبلغ یعنی بات کو پہنچانے والا, مبلغ یعنی حکم الہی کو سنانے والا, مبلغ یعنی در حقیقت وہی کہ جو اللہ نے اس تک پہنچایا اسے دوسروں تک پہنچانے کا انتظام کرے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہی وجہ ہے کہ کئی مواقع پر رسول اللہ نے اپنے اور مولا کائنات کے درمیان اس ازلی حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ جس کا اظہار بہت کم مواقع پہ کیا گیا. فرمایا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ نور خدا تھا, ایک نور کو خدا نے کہا کن محمدن, تو محمدی ہو جا, اس نور سے دوسرا حصہ جدا کیا, کن علین, تو علی ہو جا, ایک کو نبوت و خاتمیت دی, ایک کو وصایت و در حقیقت ولایت سے نواز کر, خدا نے رہ دی دنیا تک, محمد اور علی کے نور کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. اور پھر اللہ نے, اہل سنت کی روایات سے عرض کر رہا ہوں, اللہ نے جب معراج میں اپنے حبیب کو بلایا تھا تو وہاں پر سرکار کے دل میں, چونکہ سرکار مہمان تھے, دل میں ان کے علی کی محبت سے زیادہ کسی اور کی محبت نہیں تھی. اللہ کے بعد اگر رسول کے دل میں کسی کی محبت تھی تو علی تھی, تو علی کی محبت کو اپنے حبیب کے دل میں پاتے ہوئے, محسوس کرتے ہوئے اللہ نے اپنے حبیب کو انعام دینا چاہا. تو انعام کیسے دیا کہ لہجہ علی میں, اللہ نے لہجہ علی میں رسول سے کلام کیا. تو رسول اللہ ایک دفعہ پریشان ہوتے ہیں, حیران ہوتے ہیں, یا رسول اللہ فرماتے ہیں, یا اللہ تو خطاب کر رہا تھا یا علی مرتضی خطاب کر رہے تھے؟ ہم خاطب تو نہیں, یا اللہ ہم علی, لہجہ علی کا ہے, توجہ رکھے گا, لہجہ علی کا. یہ ابن خوارزمی نے اپنی کتاب المناقب میں لکھی ہے. وہ آج جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں مختلف حوالوں سے, وہ پہلے اپنی کتابیں تو جا کے کھولیں کہ کس نے توہین کی ہے, ام المومنین کی کس نے توہین کی ہے, خلفاء کے بعد جو ہے جو ام المومنین کا حال ہوا وہ کس کے زمانے میں, وہ کیا ہوا, اپنی کتابیں پڑھتے نہیں اور آ کر ان عقائد حقہ پر کہ جو زبان عصمت سے ادا ہو رہے ہیں ان پر آج تنقید کی زبانیں کھولی جا رہی ہیں, حیرت ہے ان لوگوں پر. تو الذین یبلغون, تبلیغ کرنی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے, انا والی من نور واحد وسائر الناس من شجر شتا, میں اور علی ایک نور سے خلق کیے گئے ہیں. وہاں پہ خدا نے کہا تھا انی خلقتک محمد من نوری, میں نے تمہیں اپنے نور سے خلق کیا, اور وہ خلق تو علی من نور کا, اور تمہارے نور سے علی کو خلق کیا. اور پھر یہی وجہ ہے کہ انفسنا کی منزل پر فائز علی کی حقیقت کو بتانے کے لیے سرکار نے فرمایا لا یعدی عنی الا علی, میری اگر کوئی ذمہ داری بحیثیت نبی اگر میں ادا نہ کروں تو وہی کرے گا جو مجھ جیسا ہوگا، وہی لا یؤدینی، میری ذمہ داری کو وہی ادا کرے گا جو مجھ جیسا ہوگا۔ تو ایک دفعہ جب سورہ برات کا اعلان کرنے کے لیے ایک دفعہ کسی صحابی کو بھیجا تو آدھے راستے سے بلا لیا کہ یہ صرف ابلاغ نہیں ہے، یہ صرف قرت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عہدہ الہی ہے جو مجھ پہ اللہ نے واجب کیا ہے، اگر میں نہیں جا سکتا تو پھر علی مرتضی اسے ادا کرنے جائے گا۔ مل کے درود بھیجے محمد وآل محمد وآل۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے، لہذا ان حقائق، ان غیب گوئی کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ وہ حقائق ہیں، یہ وہ انوار الہیاں ہیں کہ جن کو اہل بیت ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ تو آخری زمانے کے لیے کہا کہ مثبت اور منفی دونوں، منفی اس لحاظ سے کہ تم ان سے بچو، اور مثبت اس لحاظ سے کہ وہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، وہ کردار اپنے اندر پیدا کرو۔ مثلا آخری زمانے کا مومن ہوگا، ہاتھ پہ انگارہ رکھنا مشکل ہوگا، آسان ہوگا، اور ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ آج کل کی نوجوان نسل، ہمارے زمانے میں اگر کوئی برائی کرنا چاہتا تھا تو رات کی تاریخ کا انتظار کرتا تھا، کوئی دیکھے نہیں، جی سر پہ کپڑا ڈال کر اگر کوئی برائی کرنے جاتا تھا، حتیٰ کہ اس زمانے میں سینما جانا بھی بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ خیر اب تو سینما آپ کی جیب میں موجود ہے، جی اب تو سینما جیب میں موجود ہے، جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس زمانے میں بڑے بھی انسان کوئی دیکھ نہ لے، کوئی یہ نہ کہے گا ارے جناب سینما میں ہم نے دیکھا تو بڑی رسوائی اور بڑی بدنامی ہوتی تھی۔ آج کل تو برائیاں جو ہیں وہ ایک کلک پر، ایک ٹچ پر موجود ہیں نوجوانوں کے لیے، توجہ رکھیے گا، والدین کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے نوجوانوں کو فیل کریں، در کریں، سمجھیں، ایام جوانی میں جتنا جلد ہو ان کی شادی کا انتظام کریں۔ اگر یہ گناہوں سے بچ رہے ہیں تو یہ فرشتوں سے افضل ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا علی کہہ رہے ہیں۔ کسی کے پاس گناہ کا زمینہ ہو، مولا کائنات کہہ رہے گناہ کر سکتا ہو، دیکھ سکتا ہو، گناہ کو سن سکتا ہو، بول سکتا ہو، انجام دے سکتا ہو، پھر بھی پاک دامن رہے تو وہ خدا کے خلقی و معصوم فرشتوں سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ لہذا آخری زمانے کا جو مومن ہے وہ اس لیے ہے کہ پڑھو نہیں بلکہ عمل کرو، کہ تمہیں پریکٹس کرنی ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، جو لوگوں، جو اللہ کے پیغام کو مسلسل لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، انبیاء کی آپ تحریک اٹھا کے دیکھیے، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال آپ نے تبلیغ کی، 80 کے قریب افراد ایمان لائے، لیکن ایمان کے اتنے مستحکم کہ صحرا میں کشتی بنا رہے ہیں، اب لوگ آ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، صحرا میں کشتی بناؤ گے، یہ کیا کرو گے، یہاں پانی کہاں سے آئے گا، اس کو چلاؤ گے، ہاتھ سے کھینچو گے، مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرت نوح اپنے کام میں، ہم بھی انتظار کر رہے ہوں، تم بھی انتظار کرو امر الہی کا۔ حضرت نوح نے تبلیغ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کی ہے، کبھی آگ میں جلتے ہوئے امتحان دیا ہے، کبھی بچے کو ذبح کرنے کے لیے آ گئے ہیں، مختلف قسم کے، یعنی عزت کا، آبرو کا، وطن سے ہجرت کا، ٹھیک ہے، اپنے زمانے کے خلاف جو روایات رائج اور پختہ تھی ان کے خلاف قیام کا، بت شکنی کا، ہر قسم کا امتحان خدا عالم نے لیا اور انہوں نے پورا کیا۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اسی طریقے سے سرکار کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ الذین یبلغون، جو تبلیغ کر رہے ہیں، تو پھر کسی کا خوف و خشیت ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں پر نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ وہ اس مقام کو، اس امر الہی کو کہ خداوند عالم نے ہم پر یہ واجب کیا ہے، لہذا ہم اسی کا خوف رکھیں گے، اسی کی خشیت ہوگی، اسی کا ڈر ہوگا اگر ہمیں ہوگا، اور کسی کا نہیں ہوگا۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، خدا کے علاوہ کسی اور کو خاطر میں ہی نہیں لاتے، توجہ رکھیے گا، جس کو مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا، خالق کی ہیبت اور عظمت ان کی نظروں میں اتنی سما گئی ہے کہ غیر خدا ان کی نظروں میں ہیچ اور پوچھ ہو گیا ہے۔ یہ کون افراد ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں کہ جو مولا علی کا ساتھ دینے والے ہیں، اور ہر زمانے میں یہ افراد موجود ہیں۔ میں مختصر کروں اور لب مطلب کی طرف آؤں، جو خلاصہ حدیث اور خلاصہ کلام ہے امروز، ہے کہ ہمیں تبلیغ کا حق ادا کرنا ہے، اور اس میں کسی خوف اور خشیت کا شکار نہیں ہونا۔ اس لیے میں نے کہا کہ آخری زمانے کے منفی حالت ہم نے سنے ہیں، गुना ऐसा होगा वैसा होगा, सूद बढ़ जाएगा, बेपर्दगी बढ़ जाएगी, खवातीन मर्दों की और मर्द खवातीन की शक्ल इख्तियार करेंगे, ये सब हमने सुना है। लेकिन हमने उन अच्छी रवायत को नहीं सुना। वक्त के दामन गुंजाइश नहीं कि मैं मुकायसा पेश करूँ कि अहले बैत ने किस तरह चाहा है कि इन अखबार और रवायात के ज़रिए से हमें मुतवज्जे करें कि हमारा शिया दूसरों के पास इल्म गैब नहीं है, तवज्जो रखिएगा। और आइम्मा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम इल्म गैब इस्तेमाल किया है या बहुत कम अपनी विलायत तकवीनी का इस्तेमाल किया है। विलायत तकवीनी तसर्रुफ, कायनात में कमांड, जिसे कंट्रोल कहा जाता है। जैसे आप मेरे हाथ में रुमाल है, ये मेरे कमांड में, कंट्रोल में है, ये मेरी तस्खीर में, जिस तरह चाहे इसे अपनी मुट्ठी में दबा के रखूं। अहले बैत वो हस्तियां हैं कि कुल कायनात का निज़ाम अल्लाह ने इनके लिए मुसख़र कर दिया है, तफवीज़ नहीं किया। विलायत अल्लाह की है, अगर रसूल रसूल हैं तो अल्लाह की वजह से रसूल हैं, रसूल खातमुन नबीन हैं तो अल्लाह की वजह से हैं। हम अली को इसलिए अली नहीं कह रहे कि अली अली हैं, अली पसर अबू तालिब हैं, अली को अली इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म से मोहम्मद ने उन्हें नाफिज किया है। इन्नम वलीकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीन आमनु वल्लज़ीन युक़ीमूनस सलाता व युतूनस ज़कता व हुम राकिऊन। अल्लाह की विलायत सबसे ऊपर है, फिर रसूल अल्लाह की विलायत है, फिर मौलाए कायनात और बाकी आइमे ताहरीन अलैहिस्सलाम की विलायत है कि अल्लाह आपके ज़रिए से शुरू करता है। बेकुम बदा अल्लाह व बेकुम यख्तिम, अल्लाह आपके ज़रिए से शुरू करेगा, आपके ज़रिए से ख़त्म करेगा। इयाबुल खल्क इलैकुम, मखलूकात की वापसी रोज़ क़यामत आपकी तरफ होगी। वह हिसाब हो अलैकुम, और उनका हिसाब किताब आपके ज़रिए से अंजाम पाएगा। बिकुम यूनज़्ज़ुलुल ग़ैथ, आपके ज़रिए से खुदा रहमतों की बारिशें बरसाता है। बयुम नहीं रुज़क़ल वरा, आपके वजूद की बरकत से मखलूकात को रिज़्क़ दिया जाता है। ये वो रिवायात हैं, ये वो विलायत है, ये वो तकवीनी मुकामात अहले बैत हैं कि जिनको हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। लिहाजा दूसरों के पास ये दरवाजे नहीं हैं, दूसरों के पास ये गैब गोई नहीं है। लिहाजा फ़र्क होना चाहिए कि दूसरों के वो जो 14 खलीफा की रवायत नकल की जाती है, जानशीनों की रवायत नकल की, मेरे 12 खलीफा होंगे, 12 जानशीन होंगे, 12 इमाम होंगे, तो न बनू उमय्ये के 12 थे, न बनू अब्बास के 12 थे। अगर किसी के 12 थे तो वो मकतबे अहले बैत के हैं। आखिर तक ये सिलसिला रहेगा हिदायत का। कुरान अगर है तो फिर वारिस कुरान, मुफस्सिर कुरान, मुबल्लिग़ कुरान का भी होना ज़रूरी है जो इस आलम गैब में मौजूद है। मिल के दुरूद भेजिए मोहम्मद व आल मोहम्मद। लिहाजा अहले बैत ने चाहा है कि हर शिया मुबल्लिग़ बने। पहले ज़माने में होता था कि मसलन इल्म के ज़राए हासिल करने के लिए हिजरत करनी पड़ती थी, तालिब इल्म जाते थे सौबतें बर्दाश्त करके। आज भी सौबतें हैं मेरा, लेकिन जाते हैं और वतन अजीज़ से या अपने इलाकों से हिजरत करते हैं और हौज़ा इल्मिया कुम, नजफ, शाम या दूसरे इलाकों में जाते, फिर वहाँ से इल्म हासिल करके आते थे। और फिर वो मसलन अपने मोहल्लों में, अपनी मस्जिदों में, मुबारकों में हिदायत के और लोगों की निजात के असबाब मुहैया करते थे। लेकिन आज ज़माना जितना जितना तरक्की करता चला जा रहा है, ये तबलीग करने के जो इम्कानात हैं वो हम सब के लिए मुहैया होते चले जा रहे हैं। तवज्जो रखिएगा, ठीक है। एक तबलीग आलिम दीन की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको हलाल बताए, हराम बताए, वाजिब बताए, फतवा मालूम करना है मुश्तक के, या मुश्तक से पूछे, या उसके नुमाइंदे से पूछे, या जो मौलाना है उनसे पूछे। खूब ये एक चीज़ है जिसमें हमें टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो मामूलन फ़ी सबीलिल्लाह हम में से अक्सर लोग जो हैं ये काम अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम कर रहे होते हैं कि हर जगह टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने किसी मौके पर कहा था कि पानी का फार्मूला क्या है, H2O। लेकिन अगर कोई आके ये कहे कि जिन्हें पानी का फार्मूला मैं आपको साबित कर दूँगा H2O2 है, तो मैं कहूँगा आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। कहेगा नहीं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं आप, पानी के मॉलिक्यूल का फार्मूला जो आप मुझे बता रहे हैं H2O2 है, या मुझे साबित कर दीजिए। नहीं जनाब, मैं अपने इल्म की रोशनी में, आजकल ऐसे अल्लामे جی جو ہیں وہ بہت سارے ہو گئے. دین میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں, جو دین کا کام ہے, جو دین کے نگہبان ہیں, جو دین کے ثبوت ہیں, جو دین کے مبلغ, ان تک چھوڑ دیں. جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات کو, اہل بیت کی دعاؤں کو, اہل بیت کے فرامین کو لوگوں تک پہنچائیں. اور فی زمانہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تکفیری عناصر شکست کھانے کے بعد, کمر ٹوٹنے کے بعد پاکستان میں ایک نئے سرے سے شیعہ سنی کی وحدت اور اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے سرگرم عمل نظر آ رہے ہیں, توجہ رکھیے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر ہماری ذمہ داری دو چندہ ہو جاتی ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ, کہ ہمیں اسی طریقے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے کہ جس طرح حسین ابن علی نے کربلا 61 ہجری میں ادا کی تھی, جس طرح حبیب ابن مظاہر نے ادا کی, مسلم ابن اوسجا نے ادا کی, زہیر نے کی, امام حسین کے حبشی غلام نے کی, حضرت علی اکبر نے کی, حضرت عباس نے کی, مختلف اصحاب جتنے بھی شہید ہوئے سب نے اپنی ذمہ داری بیان کی, اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے. سب معصوم نہیں تھے, معصوم صرف دو ہستیاں تھیں اس زمانے میں. ایک امام حسین علیہ السلام معصوم تھے, جن کو اللہ نے معصوم قرار دیا ہے, یہ امام سجاد تھے, یہ امام باقر علیہ السلام, تو یہ وہ معصوم. باقی ان کے علاوہ کوئی بھی عصمت خدا دادی کی بنیاد پر کوئی اور معصوم نہیں تھا. 14 معصومین میں تھیں, 3 معصوم ہستیاں تھیں جو ایک ہی واقعے میں موجود تھیں. تو وہ جو رکھے گا, بقیہ کا عمل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. یہ جو کبھی موقع ملے تو رجز پڑھیے گا. رجز وہ شعر ہوتے تھے کہ جب سامنے سے آنے والا اپنے فقر و مباحت کے لیے اشعار پڑھتا تھا, اور یہاں سے مقابلے میں جانے والا اپنے یوں کہوں کہ فقر و مباحت کے لیے اشعار پڑھتا تھا, اپنے عقیدے کا اظہار کرتا تھا. اور ظاہری بات ہے کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے, شہداء کربلا تھے, وہ حق پہ اپنے اشعار پڑھتے تھے. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ رجز اٹھا کے پڑھیے, واللہ ان قطعتم یمینی, اگر تم نے میرے سیدھے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا, انی احامی ابدا عن دینی, میں تا قیامت, حضرت عباس کہ میرے دونوں شانیں جدا ہو جائیں, پھر بھی میں اپنے حسین امام وقت کی بیعت سے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں. انی احامی, احامی یعنی حمایت کروں گا, ابدن, ابدن یعنی جب تک زندہ رہوں, تا قیامت بھی اس عالم میں عباس زندہ رہے وہ حمایت کرے گا. ابدن ان دینی یعنی کہ ان امامی, حسین کو دین کہا ہے, حسین روح دین ہے, حسین روح نماز ہے, حسین روح عبادت ہے. اس لیے کہ پانچویں امام نے فرمایا تھا, اسلام پانچ چیزوں پہ قائم ہے, نماز, روضہ, حج, زکات اور ولایت. اور جتنی تاکید ولایت اہل بیت کے بارے میں ہے, اتنی تاکید نہ نماز کے بارے میں ہے, نہ روزے کے بارے میں ہے, نہ حج کے بارے میں ہے, نہ زکات کے بارے میں ہے. تو حضرت عباس یہی تو بتا رہے ہیں کہ ولایتی وہ ہوتا ہے جو اپنے امام وقت کے دفاع کے لیے اپنی جان کو نثار کر دیتا ہے. انی احامی ابدن عن دینی, ابد ابد عباس اسی طرح شانے کٹا کے کھڑا رہے گا, لیکن اپنے امام کا, اپنی آئیڈیالوجی کا دفاع کرتا رہے گا. آج شکست خوردہ عناصر پوری دنیا میں شکست کھانے کے بعد پاکستان میں جمع ہو رہے ہیں, اور ان کی حکمت عملی تبدیل ہو رہی ہے. ہم جو مبلغان حق کے ماننے والے ہیں, اگر کسی نے تبلیغ کی ہے دنیا میں انبیاء کے بعد, وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کبھی دار پر, کبھی قید خانے میں, کبھی سولی پر, کبھی نوک نیزہ پر, کبھی ہاتھوں میں زنجیریں پہن کر, کس طرح تبلیغ نہیں کی؟ کون سا ایسا موقع تھا جہاں آل محمد نے وقت کو جانے دیا ہو اور اپنے خدا کا, اپنے نبی کا, اہل بیت کی عظمت کا پیغام نہ پہنچایا ہو؟ یہی چوتھے امام کی صفت آپ کے سامنے, حالات زندگی, زنجیر پہن کر بھی در حق جس نے یزیدیت کو اسیر کر دیا اسے سید سجاد کہا جاتا ہے. یہ مکتب قیام ہے, یہ مکتب ادائیگی وظیفہ ہے, یہ وہ مکتب ہے جو ہم سے کہتا ہے کہ جان جاتی ہے چلی جائے مگر عقیدہ سست نہ پڑنے پائے. لہذا امام سجاد کی سیرت اٹھا کے دیکھیے, कोई मौका ऐसा नहीं था जो आपने जाने दिया हो, हर जगह तबलीग की है। और फिर वहाँ पर जाकर अपने दादा अली के वो फजाइल पढ़े कि अल अमान अल हफीज। वो शाम, वो दमिश्क, जहाँ से एक बस जबान से एक हुक्म सादिर होता है अली के फजाइल को छुपाने के लिए, अली की हकीकतों पर पर्दा डालने के लिए, अली के सूरज के सामने कुछ हिजाबों को कायम करने के लिए, ताकि हकीकत है अलवी की, सूरज की रोशनी लोगों तक ना पहुंचे। लेकिन ये बेवकूफ़ क्या जाने, हकीकत सूरज कभी बादलों से छुप नहीं सकती, रुकावटों से उसकी रोशनी कभी मंद नहीं पड़ सकती। जिनका नाम अली होता था उनका नाम बैतुल माल से काट दिया जाता था, जिनका नाम अली होता था उनके घरों को मिसमार कर दिया जाता था। और फिर उसके बरखिलाफ झूठे फजाइल गढ़े गए बनू उमैया की फैक्ट्री से। क्या हुआ, उसी दरबार में उसी जगह पर अली का पोता आता है और अली के वो फजाइल पढ़ता है कि अल अमानु हलफीत। लोग चीख मार मार के रोने लगते हैं। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह, ये वो हैं जो तबलीग हक कर रहे हैं जंजीर पहन कर भी, दर हकीकत हक को अयां करें। मिल के दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा आज ज़रूरत है इस अम्र की कि हम में से हर शख्स मुबल्लिग बने, लेकिन वो मुबल्लिग जो उसकी ज़िम्मेदारी है, सोशल मीडिया के ज़रिए से, गुफ्तगू के ज़रिए से, डायलॉग के ज़रिए से। हर जगह मौलवी साहब, हर जगह साकिर, हर जगह शायर आपका नहीं जाएगा कि वो हक कोई बयान करे। आप होंगे नुमाइंदे हक के। आपका पड़ोसी आपके अखलाक और किरदार से क्या सीख रहा है, ये आपका तर्ज अमल तय करेगा कि आप अहले बैत के मुबल्लिग हैं या नहीं। जुलूस में आपका किरदार तय करेगा, सबीलों पर लगाए जाने वाले नोहों का अंदाज तय करेगा। कलाम मुंतखब होना चाहिए। ये जो माजरत के साथ रोडों पर बैनियन नोहे लगे होते हैं, हाय जैनब तेरी चादर, मैं इसका मुखालिफ हूँ, दलील है मेरे पास। जहाँ दूसरे लोग मुतवज्जे नहीं हैं, इस तरीके से आप जो हैं वो इस तरह के नोहों को सरेआम ना लगाएं। हाँ, अहले बैत के फजाइल में, अहले बैत से मुतालिक जो दूसरे नोहे हैं, अच्छे नोहे हैं, तबलीगी नोहे हैं, उनको बताएं। इसलिए कि जब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं तो ज़बरदस्ती जलाने के लिए, सड़ाने के लिए, दिल दुखाने के लिए ज़बरदस्ती जो है वो कि हमारे सभी पे कुछ चलता रहे, बचता रहे, नहीं, ये हमारी रविश नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ से हमें तबलीग करनी, आज मौका है। आप अपने सोशल अकाउंट से बेहतरीन मुबल्लिग बन सकते हैं, अहले बैत का पैगाम पहुंचा सकते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लज़ीना, लेकिन शर्त यह है कि आप वो तबलीग करें जो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, और इस मोहतरमाना तरीक़े से तबलीग करें कि लोग मुतवज्जे हो सकें। इसलिए आखिरी ज़माने के मोमिन की एक सिफत क्या है, एक सिफत बयान कर रहा हूँ, वो अपने ईमान में मुस्तहकम होता है, डटा हुआ होता है, जमा हुआ होता है, बिक नहीं सकता, झुक नहीं सकता, टूट नहीं सकता, उसे खरीदा नहीं जा सकता। वो इतना सख्त होगा, इतना मजबूत ईमान का मालिक होगा। तोड़ा जाएगा, खरीदने की कोशिश की जाएगी, मुकमुका किया जाएगा, बहकाया जाएगा, अपनों के जरिए से, गैरों के जरिए से, कहीं ना कहीं शैतान अपना काम करेगा। हजरत मूसा अपनी तहरीक शुरू करने वाले हैं, अगले दिन बाजार में निकले, देखा इनका एक पैरोकार एक फिरौनी सिपाही के साथ लड़ रहा है, तो इसने मदद के लिए पुकारा हजरत मूसा को, हजरत मूसा आइए मेरी मदद कीजिए। हजरत मूसा ने इसको रफा दफा कर दिया। अगले दिन फिर ये फिर किसी से उलझा हुआ था, हजरत मूसा अपनी तहरीक शुरू करने वाले हैं, ये फिर किसी से उलझा हुआ था। फिर इसने कहा कि हजरत मूसा, अच्छा हजरत मूसा ने पहले दिन इस पर बड़े बरहम हुए, गुस्सा हुए, ये क्या सूरत हाल है, हमारी हिकमत अमली ये नहीं थी कि इस तरह बाहम जो है वो रोडों पर शुरू हो जाए। हम एक हिकमत अमली के तहत अपनी तहरीक आगे बढ़ाना चाहते थे ताकि फिरौन के खिलाफ कायम कर सके। तुमने गलती की है, इसको डांटा, इसको समझाया। खैर, अगले दिन फिर ये किसी को लच पड़ा, इनका इन्हीं का चाहने वाला। फिर हजरत मूसा को उसने देखा, फिर बुलाया, हजरत मूसा जो है वो हाथ उठा के बढ़े, ये समझा कि ये मुझे मार रहे हैं, ये समझा कि मुझे तादीब कर रहे हैं। इसने कहा कि आप मुझे ऐसे मार रहे हैं जैसे कल आपने फौजी को मार रहा था, اب آج تک نہیں پتہ چلا تھا کہ فوجی کو کس نے مارا، لیکن اس نے راز اگل دیا، تو جب یہ ہاتھ جب انہوں نے مکہ مارا وہ مر گیا، تو اسے کہا ہاتھ امن عمل شیطان، یہ تو شیطان کا عمل ہے کہ یہ مر گیا. اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء عصمت رکھتے ہیں تو شیطان کہاں سے آ گیا؟ یہی جواب حضرت امام رضا علیہ السلام سے مخالفوں نے کیا تھا، تو وہاں پہ امام رضا نے فرمایا تھا یہ عمل شیطان اپنے مارنے کو نہیں کہا تھا، بلکہ یہ جو ہمارے پیروکار کو فرعونی کے ساتھ الجھایا تھا یہ شیطان کا کام تھا. شیطان انبیاء تک، اوصیاء تک، اولیاء تک رسائی نہیں رکھتا، ائمہ تک رسائی نہیں رکھتا، لیکن وہ ان کے چاہنے والوں کے درمیان آ سکتا ہے. لہذا آج پوری کوشش کی جا رہی ہے شیطانی عمل کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے صادر ہو، تفرقہ و اختلاف ہمارے ذریعے سے صادر ہو. بعض لوگ انجانے میں غلطی کر جاتے ہیں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس وقت جو عالمی حالات ہیں، آپ نے دیکھا کہ بڑی طاقتوں کی فنڈنگ کی گئی. طالبان کو بنانے والے کون تھے؟ وزیر خارجہ امریکہ کا بیان موجود ہے، توجہ رکھیے گا. یعنی واضح طور پہ آپ کہہ رہے ہیں $3 ٹریلین انہوں نے امداد کی، انہوں نے حکومتوں کو گرایا، انہوں نے ہر چیز جو کر سکتے تھے انہوں نے کی. داعش کو وجود میں لانے، دولت الاسلامیہ فی العراق و شام، داعش کا مخفف ہے کس کا؟ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام، یعنی عراق و شام میں حکومت بنانی ہے تاکہ شام میں جو محاذ اسرائیل کے خلاف اس کو کمزور کیا جائے، اور یہاں پر ایران کو کمزور کیا جائے، اور عراق میں جو مرضی تو اس کو کمزور کر کر یہاں جو ہمارے مقدس مقامات ہیں اس کو شیطانی پنجے میں لیا جائے، جو یہودیت کا ایک پلاننگ کا حصہ تھا. الحمدللہ کہ وہ ناکام و نامراد ہوا، ہونا نہیں تھا. لیکن کیسے ناکام ہوا یہ داعش؟ کیسے ختم ہوئی؟ یہ دو مراجع کی وجہ سے، توجہ رکھیے گا. دنیا کچھ بھی کہتی رہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایک آیت اللہ خامنائی اور ایک آیت اللہ العظمیٰ سیستانی دامت برکاتہما، یہ دو وہ عظیم مرجع عالی قدر ہیں کہ جن کی پلاننگ کی وجہ سے یہ ناکام ہوئی. پھر جس طرح شام میں یہ جنگ تھوپی گئی تھی، وہاں پر قاسم سلیمانی نے صفایا کیا اور اپنے رہبر کو جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا. 1.5-2 سال کے اندر کمر توڑ کے رکھ دی، شام سے ان کو نکالا، ترکی بھاگے، ترکی سے پھر عراق میں گئے، پھر افغانستان میں گئے، اور پھر بچی کچی باقیات جو ہیں وہ پاکستان میں آئی، جو گئی تھیں وہ واپس آ گئیں. عراق میں کیا ہوا؟ وہ مرجع، توجہ رکھیے گا، جس نے دین کو پڑھا ہے، جس نے دین کو سمجھا ہے، جس نے ولایت اہل بیت کے سائے میں زندگی گزاری ہے، وہ ایسے ہی کہہ دیتا اہل سنت کو خوش کرنے کے لیے اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہماری جان ہے. یہ دین، یہ مبلغ دین ہے. اہل سنت لیسا اخواننا بل ہوا انفسنا، اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہے ہماری جان ہے، یہ ایسے ہی نہیں کہا. اور یہی وجہ ہے کہ عراق میں جہاں پر ایک حشد الشعبی کا شیعہ مجاہد کا جنازہ حرم مولا حسین میں آتا تھا، مولا عباس کے حرم میں آتا تھا، وہاں پر عراقی سنی حشد الشعبی کا جنازہ بھی حرم میں آتا تھا. اس کے لیے بھی لبیک یا حسین کے نعرے لگتے تھے، اس کے لیے بھی لبیک یا حسین کے نعرے لگتے تھے. اس کی نماز جانا تھا اہل سنت کے طریقے سے ادا کی جاتی تھی. حشد الشعبی شیعہ نوجوان کا جنازہ شیعہ روایات کے مطابق اور فقہا کے فتویٰ کے مطابق ادا کیا جاتا تھا. یہ اتحاد جب نظر آیا تو یہاں پر توڑنے کی بات کی گئی. پھر آیت اللہ سیستانی کو اپنا علاج ادھورا چھوڑ کے آنا پڑا. الذین یبلغون رسالت، کہا کہ چھوڑ دوں گا میں علاج، اس وقت وطن کو ضرورت ہے، اس وقت مقامات مقدسہ کو ضرورت ہے. آئے اور حشد الشعبی بنانے کا اعلان فرمایا. حشد الشعبی ان عوامی فورس کہ جس میں ہر سنف کے لوگ موجود تھے، اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے قاسم سلیمانی نے یہاں پر بھی حشد الشعبی کے ہاتھوں کو مضبوط کر کے داعش کا قلعہ قائم کیا، جو خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا لیکن اپنا وعدہ پورا کر گیا. الذین یبلغون رسالات اللہ، جو تبلیغ کرے. یہ ابراہیم زکزکی کون ہے؟ ایک یونیورسٹی کا نوجوان تھا جو امام خمینی کے انقلاب سے متاثر ہو کر جاتا ہے، کو وہاں جا کے علم حاصل کرتا ہے. اس علم اہل بیت کو، اس نور اہل بیت کو لا کر ان سیافام غلاموں جن کو صدیوں غلام بنایا گیا تھا، جن کو لوگ کالا حبشی غلام کہتے تھے، ان کے دلوں میں ڈال کر در حقیقت ان کے دلوں کو اتنا نورانی کر دیا کہ آج دنیا حیران ہے. 3 کروڑ کے قریب افراد کو اس نے تشیع سے ہمکنار کیا. نور اہل بیت سے پورے افریقہ کو جگمگا دیا اس نے، الذین یبلغون رسالات اللہ. اور پھر سب سے بڑھ کر سید حسن نصر اللہ نے کس طریقے سے، ابھی آپ نے دیکھا کہ جب آئل کی کمی ہوئی تو انہوں نے حکومت سے کہا کہ آپ جو ہے کوشش کیجئے کہ آئل آئے ورنہ بڑا قحط ہو جائے گا، نہیں کر سکی حکومت. انہوں نے اعلان کیا مہارت کچھ دن پہلے کہ ہمارے تاجر ایران سے تیل خریدیں گے. تیل خریدا گیا، جہاز چلا. جیسے ہی جہاز چلا اگلے دن انہوں نے اعلان کیا کہ جو ایرانی جہاز تیل لے کر آ رہا ہے لبنان کے لیے، یہ ہماری سرزمین ہے. پانی کے آئل ٹینکر کو انہوں نے، یہ نہیں کہ آئل ٹینکر ہے، کہا ہماری سرزمین ہے. کسی نے اگر ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو اس کا جواب ایسے دیا جائے گا جیسے لبنان کی سرزمین پہ حملہ کیا گیا ہو. اس پورے ایریے میں، پورے پانی میں امریکہ اور اسرائیلی آپ دوزیں اور ان کے جنگی آلات اور سامان سب مہیا تھے، کسی ایک میں جرت نہیں ہو سکی. پتہ تھا یہ سید جو کہہ رہا ہے یہ کرنے والا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ، توجہ رکھے گا، رسالت کو ادا کرنا ہے. لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا مقابلہ، جب ہم کہتے دشمن اہل بیت لعنت تو ہمارے مد مقابل ہمارا سنی بھائی نہیں ہوتا. توجہ رکھیے گا، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اہل سنت. یہ ان کے بعض ملا اور مولوی اور مفتیوں کی نادانیاں ہیں، یہ خوف دنیا ہے یا خوف ریایہ ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے مکتب اہل بیت کے فضائل کو چھپایا، یا ہماری غلط پالیسیز کی وجہ سے وہ اہل بیت سے دور ہو گئے. اور اسی چیز کو علامہ طاہر القادری صاحب نے، مولانا طارق جمیل صاحب نے، انجینئر مرزا صاحب نے، غامدی صاحب نے اور اہل سنت کے جو مفکرین ہیں انہوں نے بیان کیا. دیکھو، شیعوں سے دشمنی کی وجہ سے اہل بیت کو مت چھوڑنا. آج جو اہل سنت میں دوری نظر آ رہی ہے اہل بیت کی نسبت، میں کہتا ہوں اس کی ایک وجہ ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کا عمل ہے. مرکزی کیوں جلا؟ میں شاہد ہوں، حالات میرے سامنے ہیں. مرکزی کیوں جلا؟ وہی لوگ جو عزاداری میں شریک ہوتے تھے. اس لیے کہ جب جلانے کے لیے، سڑانے کے لیے، تپانے کے لیے آپ کریں گے تو پھر یہی ہوگا. مجلس باب فاطمہ مرکزی میں ہو رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور تک لگے میں، حد ہوتی ہے کوئی. ہم نے دور کیا ہے، مکتبہ اہل بیت دور کرنے کا مکتب نہیں تھا، مکتبہ اہل بیت قریب بلانے کا مکتب تھا. لیکن جب ہم جلانے کے لیے دوسروں کو کسی بھی طریقے سے نیچے دکھانے کے لیے کریں گے تو ان کے دل میں، ان کے مولوی ملاؤں نے تقصیر کی، چھپایا، نہیں بیان کیا انہوں نے. لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت کو چاہتے ہیں. اگر آپ صحیح طریقے سے اہل بیت کا پیغام پہنچائیں، وہ تبلیغ کریں، میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، آپ تبلیغ کریں تو وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ اہل بیت کے حقیقی چہرے کو لوگوں کے سامنے بتائیں. مکتب اہل بیت کا پیغام کیا ہے؟ فقہ کا پیغام کیا ہے؟ ہم اپنے اہل بیت کے ساتھ کیسے جی رہے ہیں اور ہم اپنے اہل سنت کو کس طرح دعوت دینا چاہتے ہیں؟ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں بڑے دشمن اہل بیت لعنت، تو اس سے مراد سنی نہیں ہوتا، اس سے مراد وہ ناصبی ہیں، وہ بدخواہ ہیں، وہ بد نظر ہیں، وہ بد نیت ہیں، جو بظاہر مسلمانوں کی صفوں میں ہیں لیکن وہ اہل بیت کے دشمن ہیں. توجہ رکھیے گا، یعنی جو کہتے ہیں حضرت حسین، کیا کہتے ہیں؟ حضرت ناصبیوں کی ایک علامت کیا؟ حضرت حسین. امام نہیں کہیں گے، حالانکہ روایت موجود ہے، ان کی بھی روایت موجود ہے، حسن و حسین امامان، امام ہیں دونوں، قاما و قعدہ، دونوں کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں دونوں امام ہیں، پھر بھی امام نہیں کہے گا. یہ ناصبی کی علامت ہے. یہ علامت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مسجد نبوی بیٹھ کر حدیث کا درس دینے والا کہتا ہے کہ پنجتن گالی ہے، یہ ناصبی ہیں. جو کہتا ہے علی نے ولی اللہ دہشت گردی ہے، یہ ناصبی ہیں. اہل سنت در حقیقت مولا کائنات کو ولی جانتے ہیں. توجہ رکھے گا، لہذا آج ہم پہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ان کی اذان دہشت گردی ہے. کہاں سے دہشت گردی ہے تم بتاؤ؟ اس لیے کہ علی نے بدر و خیبر و احد و حنین میں اگر کسی کو مارا تھا، اس کا درد اگر یزید کی طرح تمہارے دلوں میں ہے تو پھر ٹھیک ہے،
یہ دہشت گردی ہے تمہارے لیے. وقاتل المشرکین والمنافقین, جو تم کہتے ہو کہ علی نے ہمارے باپ دادوں کو مارا تھا, اگر تمہیں درد ہے جس طرح یزید کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھا تھا, تمہیں بھی اگر مڑوڑ اٹھ رہا ہے تو پھر تمہارا حساب کتاب یزید کے ساتھ ہو, ہمارے لیے علی اور اولاد علی کافی ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو دشمن اہل سے بن مارا اہل سننا تو نہیں ہے, وہ ناصبی ہیں. فرق کیجئے, یہ ہے تبلیغ آپ کی بس. تو وہی تکفیری عناصر جو سالوں تک جن کی کونیاں ہمارے خونوں میں, سنیوں کے خونوں میں, دہشت گردی کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے مسیحیوں, سکھوں, عیسائیوں اور ہندوؤں کے خونوں میں ڈوبی ہوئی, آج وہ ماسک بدل کر, چہرے بدل کر, روپ بدل کر, بھیس بدل کر آ گئے ہیں, اور آج اہل سنت کو در حقیقت ہمارے خلاف کر رہے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ جو میثم تمار, مالک اشتر, رشید حجری جیسے لوگوں کی زبانوں سے علی بن ولی اللہ نہیں چھین سکے, وہ آج اذانوں سے علی بن ولی اللہ کیسے چھینیں گے؟ تم نے میثم تمار کی زبان سے علی بن ولی اللہ چھیننا چاہا, کہا گردن لے لو, زبان لے لو, لیکن زبان ہے تو علی کی مدد میں گویا ہوگی. مالک اشتر کو زہر دیا جا رہا تھا, کیوں دیا؟ رشید حجری کو زہر دیا جا رہا ہے کیوں؟ جب ان کی زبان ہو تو تم نہیں چھین سکے, تو تم کیا پدی کیا پدی کے شوربا, تم تو کل کی پیداوار ہو. تم ہمیں ڈراتے ہو گے علی بن ولی اللہ اذانوں سے لے لیں گے, یہ تمہاری بھول ہے, یہ حسرت ہے, تم اپنے ساتھ قبر میں لے کے جانا. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. تو تبلیغ کا حق ادا کیجیے, سوشل میڈیا پر پیار و محبت کا پیغام دیجیے, اپنے اہل سنت بھائی کو یقین دلائیے کہ مکتب اہل بیت. اور اگر یہ صرف شیعوں کے امام ہوتے تو آل سعود جو بدترین دشمن ہیں اہل تشیعوں کے, بدترین دشمن, خون کے پیاسے, اس سک کی مانند ہیں جو شیعوں کی بو سونگ کر ان کے پیچھے حملے کرتے ہیں. یہ جتنی اس وقت دہشت گردی ہے یہ ماشاءاللہ سے وہاں سے آئی ہے, وہاں سے ہمارے طیارے میں منحل ہونے والے اور ہواؤں میں بکھر جانے والے جنرل عامر ضیاء الحق صاحب کی کشمات تھیں, یہ ان کی باقیات ہیں جو آج تک جاری و ساری ہیں. یہ بو سونگنے والے وہ سگ ہیں کہ ان کو پتہ چل جائے یہاں شیعہ ہے تو وہاں پر شروع ہو جاتے ہیں. ضرورت صبر کی ہے کہ یہ اتنے بدبخت آل سعود کہ اگر یہ اہل بیت شیعوں کے امام ہوتے تو 12 آئمہ کا نام مسجد نبوی سے مٹا دیتے. علی کے جائے ولادت کی ایک دراڑ ان سے برداشت نہیں ہوتی, دنیا بھر کی ٹیکنالوجی لگا لی کہ اس دراڑ کو, اس شگاف کو جو علی کی ولادت کا پتہ آج تک دے رہی ہے, در کعبہ در حق موجود تھا, فاطمہ بنت اسد کو وہاں سے نہیں بلایا, کہا حیدر حیدر حیدر, فاطمہ وہ در نہیں, ہم اپنے حیدر کے لیے نیا در بنانے والے ہیں. اس در کو چھپانے کے لیے دنیا بھر کی ٹیکنالوجی لگا لی لیکن نہیں چھپا سکے. یہ درار آج بھی علی کی آمد کے قصیدے گا رہی ہے. وہی آل سعود ہیں جو 12 ائمہ کے نام نہیں مٹا سکے مسجد نبوی سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل بیت مسلمانوں کے ہیں, خلفاء اہل سنت کے ہیں. ببانگے دہل کہہ رہا ہوں, خلافہ کا عقیدہ ہمارے برادران اہل سنت کا ہے کہ پہلا خلیفہ کوئی اور ہے, دوسرا خلیفہ کوئی اور ہے, تیسرا خلیفہ کوئی اور ہے, اس کے بعد کا چوتھا ہے تو مولا کائنات ہیں, اس کے بعد بات تو 6 تک بھی لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت یزید لعنت اللہ علیہ بھی 6 خلیفہ ہیں. بہرحال وہ جانے, ان کا ایمان جانے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مکتب خلافہ اہل سنت کا ہے لیکن مکتب اہل بیت 12 ائمہ شیعوں کے نہیں ہیں, مسلمانوں کے خلیفہ, مسلمانوں کے امام ہیں. یہ یقین دلائیے ان کو, یہ پیغام حق آپ نے پہنچانا ہے, بس آپ کی زحمت تمام کیا. پیار و محبت کا پیغام دیجیے, اس وقت ضرورت ہے. تکفیری عناصر جس طرح بو سنگتے سنگتے یہاں تک آئے ہیں کہ ان کو اذانوں میں علی بن ولی اللہ, ان کو بلی کو خواب میں چھچڑے نظر آتے ہیں نا, اسی طرح ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک نیا سلسلہ انشاءاللہ یہ اپنے منہ کی کھا کے رہیں گے. آپ کا اتحاد, آپ کا اتفاق اور ایک اور بات آخر میں جاتے جاتے، اس وقت ضرورت ہے ملت تشیع کو، اتحاد کی، اتفاق کی. ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو دنیا کا امام ہے، جو انسانوں کا، السلام علیکم یا امام الانس والجان، انسانوں کا امام ہے، جنوں کا امام ہے، مخلوقات کا امام ہے. توجہ رکھیے گا، ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں. وہ آ کے یہودیوں کو دعوت دے گا، وہ آ کے عیسائیوں کو دعوت دے گا، وہ آ کے غیر اسلامی مذاہب پر چلنے والے افراد کو دعوت دے گا. ہم تو اس کا انتظار، ہم تو یہودیوں کو اپنے ساتھ بلانے کے لیے، بٹھانے کے لیے تیار ہیں. ہم تو در حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں، چاہتے ہیں کہ ہم عیسائیوں کو، ہندوؤں کو اپنے ساتھ بٹھائیں. اور یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے شیعوں کو دور کر دیں؟ لیکن یاد رکھیے گا، اس انٹرفیتھ کے نام پر، مسالک میں ہم آہنگی کے نام پر امریکہ پورا کام کر رہا ہے. اس وقت کراچی میں اور مختلف پاکستان کے شہروں میں ہم آہنگی کے نام پر ایک نیا دین ایجاد کیا جا رہا ہے، جس کے خد و خال ابھی واضح نہیں ہے. مجھے بہت زور دیا گیا کہ مولانا آپ آئیے مکتب تشیع کی نمائندگی کیجئے. مجھے پتا تھا، کیونکہ میں اسلام آباد تک ان کی جو ہے سب چیزیں دیکھ کے آیا تھا، مجھے پتا تھا ان کے پیچھے کون لوگ ہیں. میں نے انکار کیا. جو حضرات بھی میری اطلاع کے مطابق گئے اس انٹرفیتھ میں، میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں ایک نیا دین بننے جا رہا ہے، جہاں پر اپنے عقائد بظاہر ابھی کچھ نہیں ہے، لیکن آئندہ آنے والے زمانے میں یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے عقائد سے جی لین دین کی پالیسی پر عمل پیرا ہونا ہوگا. میں نے منع کیا. بہت سے لوگ گئے، تین دن جناب وہ ریجنٹ پلازا میں ٹھہریں گے، ماشاء اللہ مولوی کو، ایک مڈل طبقے والے مولوی کو آپ دکھائیں گے، ٹھاٹ باٹ ہوں گے آپ کے، گاڑی لینے آئے گی، گاڑی چھوڑنے آئے گی، جب چاہیں چائے پئیں، جب چاہیں کھانا کھائیں. اتنے گھنٹے کی سیمینار ہے. میں نے وہاں پہ متوجہ کیا، میں نے کہا آپ جا رہے ہیں، یہ ذمہ داری ہے آپ کی، ایک نیا دین بننے جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فرانس کے صدر کو لایا گیا، عراق کا بھی دورہ کرایا گیا. کیوں کرایا گیا؟ ایک معتدل عراقی حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے، ولی کے ساتھ نہیں ہے، مرشد کے ساتھ نہیں ہے، روڑے اٹکا رہی ہے عراقی حکومت مختلف مواقع، مختلف پالیسیز کے تحت. دو سال پہلے جب میں گیا تھا تو وہاں پر خطبہ عید فطر میں وہاں کے امام جمعہ نے کھل کے تنقید کی تھی عراقی حکومت پر. اب نئی حکومت آئی پھر بھی وہ روڈ اٹکا رہی ہے، وہ مجتہدین کے ساتھ نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی کے پاس کیوں بھیجا گیا تھا پاپ کو، رہنما مسیحت کو، کہ کہیں سے کوئی نرم گوشہ آ جائے، کہیں سے کوئی انٹرفیتھ ہمانگی کے نام پر کوئی بیان آ جائے. آپ دیکھیں کوئی بیان نہیں. آیت اللہ سیستانی نارمل ایک بیان جو ان کے دفتر کا تھا وہ آیا، انہیں پتا تھا کہ سازش ہے. جب بھی دیکھنا ہو کہ دنیا میں ہاٹ ایشو کیا ہے، تین زبانیں بولنی چاہیے، یاد رکھیے گا آیت اللہ سیستانی دیکھیے کیا بول رہا ہے. وہ مر جا اگر بول رہا ہے وہ ہاٹ ایشو ہے. حسن نصر اللہ اور آیت اللہ خامنے، یاد رکھیے گا ان تین کے علاوہ اگر یہ خاموش ہے دنیا کا کوئی ایشو نہیں، اسے ایشو بنایا جا رہا ہے. اتنا میڈیا یورپ نے لگایا کہ اس مسیحت کے رہنما کی آمد اور ملاقات کو ایک معجزہ بتا دے، کہ اتنا ہمانگی ہو گئی، یہ ہو گیا، پیار و محبت ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے. پتہ تھا آیت اللہ سیستانی کو. اور وہ لوگ بھی آج کفے افسوس مل رہے ہیں جو یہ سمجھ رہے تھے آوائے سیستانی کوئی گونگا مجتہد ہوگا. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں روح ولایت فقی موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بہت سی فیڈریشنیں، بہت سے جو ورلڈ فیڈریشن خوجوں کی، وہ اب کہہ رہے ہیں ہمیں لوکل مجتہد چاہیے، ہمیں عراق یا ایران کے مجتہد نہیں چاہیے. لوکل جو امریکہ کا ہو، امریکہ میں پڑا بڑا ہو، وہ ہماری پرابلم کو صحیح سمجھ سکتا ہے. یہ وہی سوچ ہے جو یورپ نے ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں ڈالی ہے، تربیت کی ہے، لبرلزم کے نام پر، ہمانگی کے نام پر، انٹرفیتھ کے نام پر. یاد رکھیے گا ہمیں سمجھوتا نہیں کرنا. ہاں ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، لہذا یاد رکھیے گا اس وقت تشیع کو ضرورت ہے. ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں جو شیعہ سنی کو متحد کرنے والا ہے، جو عیسائیوں کو جمع کرنے والا ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی نوجوان، کوئی بھی ہمارا شیعہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ نماز میں شہادت سے پڑھوں، اگر کسی بھی وجہ سے پڑھتا ہے تو میں اسے لڑوں، میں اسے جھگڑا کروں، یا اگر کوئی زنجیر کا ماتم کرتا ہے اس کے خلاف ہو جاؤں، یا کوئی زلجنہ نکالتا ہے میں اس کے خلاف مد مقابل بن جاؤں؟ ہرگز نہیں. جب ہم اہل سنت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، جب ہم مسیحیوں اور ہندوؤں اور یہودیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ تو ہمارے شیعہ ہیں.
امام کی حدیث ہے، امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں سے محبت کرو اگرچہ کو فاسق و گناہگاری کیوں نہ ہو، محبت کرو اس لیے کہ اس کے اندر جو روح ہے وہ ولایت کی روح موجود ہے، وہ بہک گیا ہے، وہ بھٹک گیا ہے، اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ لہذا اگر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق پڑھ بھی رہا ہے، اول تو یہ تو تقلیدی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کا مرشد کہتا ہے پڑھیے، میں کہتا نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں، لڑنے کی جھگڑنے کی باہم دست گربہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت تشیع ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتی، جہاں تک ہو سکے اپنے ہر اس شیعہ کو اپنی طاقت کا مظہر سمجھے جو علی ولی اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ یہی آج کی تبلیغ ہے، یہی آج کا پیغام ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس سے امام زمانہ آپ سے خوش ہیں کہ ہمارے شیعوں کو متحد کیا جائے۔ بس آپ کی زحمت تمام کیا، تبلیغ حق ادا کرنا ہے، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ خاندان ہے کہ جس نے تبلیغ حق ادا کیا۔ کبھی کسی نے جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے ابو الحسن کو بلا کر تبلیغ حق کی ہے، کسی کا محسن شہید ہو جائے تو اپنے غم کو بھول کر علی مرتضیٰ کی ولایت کے دفاع کے لیے گلی کوچوں میں قیام کرتی ہوئی شہزادی نظر آتی ہے، تبلیغ حق کی ہے۔ اپنے غم کو بھول کر، اپنی پسلی کے ٹوٹ جانے کے غم کو بھول کر وہ مدینے کی گلیوں میں تبلیغ حق کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہی علی ہیں جو بدر و احد و خیبر خندق میں تلوار اٹھا کر تبلیغ حق کر رہے ہیں، کبھی صبر کے گھونٹ پی کر تبلیغ حق کر رہے ہیں۔ وہ حسن جو بابا کی ہوئی فوج کے ساتھ معاویہ کے خلاف نبرد آزما ہے، وہی حسن صلح نامہ پر دستخط کر کے در حقیقت تبلیغ حق کر رہے ہیں۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے تو تبلیغ حق کا حق ادا کر دیا، مدینے میں ہے تو مروان کے سامنے تبلیغ حق ہے۔ اس جنازادے نے مجھے دو چیزوں میں مختار کر دیا ہے، ذلت اور بیعت، نہ میں ذلت لوں گا نہ میں بیعت لوں گا، حیات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اور یہی وہ فیصلہ تھا کہ جس کو جناب زینب نے یزید کے دربار میں تبلیغ حق کرتے ہوئے کہا تھا، کد کہہ تک بس آسانی کو اللہ لا تمہو دکر لے، یزید تو جو چاہے کر لے، جو کرنا چاہے کر لے، تو جو کرنا تھا کر لیا، واللہ لا تمہو ذکر نہ، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ یہ تبلیغ حق تھی جناب زینب کی۔ سید سجاد نے ہتھکڑیاں پہن کر تبلیغ حق کی، آنے والا آتا ہے کہتا ہے نعوذ باللہ بد کلمات ادا کرتا ہے، شامی امام ایک دفعہ تبلیغ حق کرتے کہتے کیا تو نے مسلمان قرآن پڑھا ہے؟ کہا کہ ہاں پڑھا ہے۔ کیا آئے مودت نہیں پڑھی؟ کہا پڑھی ہے۔ کہا کہ وہ مودت جس کو کرنے کا حکم ہے وہ ہم اہل بیت ہے۔ کہا آئے تطہیر پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے۔ کہا وہ آئے تطہیر ہماری نازل ہوئی۔ کئی مرتبہ امام نے پردے ہٹائے، اپنا امامہ سر سے پھینک دیا، کہا قرآن پڑھا تھا سمجھا نہیں تھا، آج سمجھا ہو، یہ تبلیغ کا حق ہے۔ ہاں چوتھے امام کی شہادت گزری ہے، بس کلام طولانی ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، لیکن حالات حاضرہ کی ذمہ داری تھی جو میں ادا کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ پیغام حق آپ تک پہنچ جائے، اور پھر آپ جس تک پہنچانا چاہیں پہنچائیں۔ بس عزادار ہوں، یہ وہ امام ہے کہ جس کی امامت کا آغاز بڑے عجیب انداز سے ہو رہا ہے۔ کس طریقے سے ہوا امامت کا آغاز؟ تلہ زینبیہ سے بہن گھبرا کر آئیے خیمے میں، سرخ آندھیاں چل رہی ہیں، سرزمین کربلا کو زلزلہ آ رہا ہے، بیٹا سید سجاد یہ آندھیاں کیسی ہیں؟ امام سمجھ گئے کہ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ خیمے کا پردہ ہٹانا تھا، ایک دفعہ سید سجاد کھڑے ہونا چاہتے ہیں مگر کھڑے نہ ہو سکے، لیٹے لیٹے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میرے مظلوم بابا اپنے بیچارے مسکین بیٹے کا سلام لے لو۔ یہ ہے آغاز امامت۔
जब किसी को कोई मर जाता है ना, अज़ादारों क्या होता है, उसे पुरसा दिया जाता है, कोई आके अपना कंधा तुम्हें रख दे देता है, इस पर सर रख के रो लो, कोई आके दो ताज़ियत के मीठे बोल बोलता है कि हमें बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारा आखिरी गम है, खुदा इस इम्तहान में तुम्हें कामयाब करो, खुदा ने अमानत ले ली। आपके ताज़ियत कलमा से मरहूम वापस नहीं आता। अब ज़रा तसव्वुर करें, हुसैन नवाज़े रसूल को कत्ल कर दिया गया, ज़बह कर दिया गया, घोड़े दौड़ा दिए गए, अब शायद सईद सज्जाद हो, शायद कोई आकर मुझे ताज़ियत पेश करे, अरे पहली ताज़ियत जो पेश की है सैयद सज्जाद को, अरे खेमे जला कर ताज़ियत पेश की है। अल्लाह, दूसरी ताज़ियत कैसे पेश की है, जब बीबी सैयद सज्जाद को बचा कर लेके आई है तो सैयद सज्जाद ने अजीब ताज़ियत देखी है, अरे नेरे की अन्नियों से नबी जादियों की चादरों को छीना जा रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल जहरा, इंशाअल्लाह बीबी तुम्हें अजर अदा करेंगी। और तीसरी ताज़ियत क्या है, तीसरी ताज़ियत ये है सईद सज्जाद की, अजीब मंजर देखा, दिल थाम के रह गए सईद सज्जाद, अजीब मंजर देखा, सहराए करबला के दश्त में नन्ने नन्ने बच्चे दौड़ रहे हैं, किसी के दामन में आग लगी है, किसी के खानों से खून बह रहा है, किसी के पीछे कोई ताज़ियाना लेके जा रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, बड़े भाई जो होते हैं ना उन्हें छोटी बहनें बड़ी अजीज़ होती हैं। अज़ादारों, क्या सईद सज्जाद को सकीना रुकैया से मोहब्बत नहीं होगी, जब रुकैया नंगे पैर चलते चलते कांटुओं से उसके पैर जख्मी हो जाते, भाई की गोद में आ जाते थे, बैठ नहीं पाती थी। एक तो ये कि सईद सज्जाद खुद नहीं थे, दूसरा ये था कि जंजीरें इतनी गर्म हो जाती थी कि बच्ची बैठ नहीं पाती थी। एक दफ़ा सकीना दौड़ कर भैया से लिपट गई, भैया अब शिमर के ताजियाने खाने की ताकत मुझ में नहीं है, भैया मुझे बचा लो। अरे सकीना पर झुक जाते सैयद सज्जाद, अरे सकीना के हिस्से के ताजियाने, ये है मोहब्बत, ये है सईद सज्जाद की तबलीग। अल्लाह हु अकबर। बस अदादारो, सईद सज्जाद में और बीबी जहरा में कुछ जो मुमासलत हैं, बस ये अर्ज करना चाहता हूँ और आपकी ज़हमत तमाम करूँगा। पहली मुमासलत यह है कि बीबी पर भी जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया, मेरे इमाम पर भी जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया। बीबी पर भी ताज़ियानों के हमले हुए, अरे मेरे इमाम पर भी ताज़ियानों के वार हुए। और सिर्फ करबला में नहीं, करबला से कूफा, कूफा से शाम। बस अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, दोनों जवानी में बूढ़े हो गए, वो 18-19 साल की सिन में कमर खमीदा ऐसा लेके चला करती थी, अरे मेरा इमाम भी बूढ़ा हो गया, सर के बाल सफ़ेद हो गए, अरे पहचानने वाले पहचान न सके, पूछते थे हुसैन का जवां बेटा कहाँ है। जब मदीने आया एक दफ़ा कहा, चाचा मैं ही आपका भतीजा हूँ, अरे इन बालों को ना देखना। अरे इमाम से पूछा जाता, मौला सबसे ज़्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी, तो इमाम कहते, अरे मुझे करबला ने बूढ़ा नहीं किया, मुझे कूवा ने बूढ़ा नहीं किया, अरे मुझे शाम बूढ़ा कर गया। अरे 700 कुर्सी नशीनों का मजमा, अरे नबी जादियां पे मखना ऊंचा था। आखिरी वक्त आया इमाम का, सैयद सज्जाद को बोला, सैयद सज्जाद ने इमाम बाकर को बुलाया, राज इमामत वदियत किए। अदादारो, एक दफ़ा का सैयद सज्जाद ने कहा, बेटा बाकर हमें ज़मीन पे लिटा दो। इमाम बाकर ने आपका बिस्तर ज़मीन पे लगा दिया। इमाम ने कहा, नहीं ये बिस्तर हटा दो, एक दरी बिछा दी। इमाम ने कहा, दरी भी हटा दो, मैं चाहता हूँ वक्त आखिर खाक पर लेटूँ। अजरुकुम अल्लाह। हाँ दादा, समझ गए ना ये इमाम क्यों कह रहा है, ये इमाम की ताकीद क्यों है। अरे आखिरी वक्त याद आ गया सईद सज्जाद को, अरे बाबा का लाशा बेगौर कफन पड़ा था सर जमीन करबला पर। सईद सज्जाद कहते हैं, बेटा अरे ये हटा दो, तेरा बाबा खाक में दम तोड़ना चाहता है। बस अजादार और राजे इमामत वदियत फरमाए, अभी खाक पे लिटाया था, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम बाकर को पता है मेरे बाबा का जनाजा उठेगा, अरे गुस्ल कफन होगा, मगर शायद सईद सज्जाद कह रहे हो, ऐ मेरे बाबा हुसैन मुझे माफ करना, अरे तेरा जनाजा ना उठ सका।